بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर ब्रूमन। सामीन, हमारी ये नशियात शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ सुनेंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाद अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने सेनेट में इस्लामाबाद की नशस्त पर हुक्मरान जमात की शिकस्त के बाद कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। हिंदुस्तान में जरई कवानीन के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाजी धरने को 100 दिन पूरे होने के बाद सनीचर को दिल्ली से मुलहका के एमपी एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। हमास ने फलस्तीन के पार्लिमानी इंतखाबात में इसराइल की मुदाखलत की बाबत सख्त खबरदार किया है और यमन की मुसलह अफवाज ने कहा है कि यमन पर सऊदी इतिहाद के हमलों के जवाब में सऊदी अरब के मलिक खालिद हवाई अड्डे में सऊदी ठिकानों पर बमबारी की गई है। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात माफ कीजिएगा पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने सेनेट में इस्लामाबाद की नशस्त पर हुक्मरान जमात की शिकस्त के बाद कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 172 वोट दरकार थे और उन्होंने मजमूई तौर पर 178 वोट हासिल किए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ और लॉबी में वोटिंग के बाद 178 अरकान ने, जिनमें सभी पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातों के थे, वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने कौमी असम्बली के खसूसी इजलास का मुकम्मल बायकाट किया और हिजब इख्तिलाफ का कोई भी रुकन ऐवान में मौजूद नहीं था। ऐवान में एतमाद का वोट हासिल करने के बाद इमरान खान ने अपने खिताब में अपनी जमात और इत्तेहादियों के अराकीन कौमी असम्बली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर शदीद हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि शरीफ और जरदारी अरबपति बन जाएं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हमें हैरत है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम आज़ाद इदारा हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सेनेट के इलेक्शन को सही तरीके से ना कराने का इल्ज़ाम फिर दोहराया। پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان شدید نعرے بازی اور تلخ کلامی کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کے دوران حکمران جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں نے لیگی رہنماؤں کو گھیر لیا اور ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی کے درمیان ایک جانب سے جوتا بھی پھینکا گیا جو مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری احسن اقبال کے سر پر لگا۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں کے دعوے کے مطابق پارٹی کی ترجمان مریم اورنگزیب کو دھکا بھی دیا گیا، جبکہ لیگی رہنما مصدق ملک کو تھپڑ بھی مارا گیا۔ پریس کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ انہیں وہاں موجود پی ٹی آئی کے حامیوں نے ہراساں کیا، جبکہ ان کے تحفظ کے لیے پولیس یا سیکیورٹی بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب وزیراعظم کے معاون خصوصی ارسلان خالد نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اپنے آس پاس موجود پی ٹی آئی کے حامیوں پر حملہ کر کے ہنگامہ آرائی کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر احتجاجی دھرنے کو 100 دن پورے ہونے کے بعد سنیچر کو دہلی سے ملحقہ کے ایم پی ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں نے سنیچر کو صبح 11 بجے سے دوپہر 4 بجے تک ایکسپریس وے پر پرم طریقے سے چکا جام کیا۔ اس درمیان ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بھی کسانوں کی مہا پنچایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کسانوں کی تحریک کو 100 دن پورے ہونے پر کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے سبھی کسانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی بہت لمبی ہے اور ہمیں ٹریکٹر کی ضرورت ہے اور کاروں سے تحریک نہیں چلتی۔ راکیش ٹکیٹ نے حکومت کو خبردار کیا کہ ہمارا اگلا جو مارچ ہوگا اس میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر بیری کیٹنگ ہوئی تو اس کو توڑ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فصلوں کے بارے میں فیصلہ بھی کسان ہی کرے گا۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت کسانوں کے اس مطالبے کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ تینوں قوانین واپس لیے جائیں، جبکہ مسئلے کے حل کے لیے متعدد دور کے مذاکرات بھی انجام پا چکے ہیں۔ افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے طالبان گروہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر تشدد اور جنگ کا راستہ تر کر کے دوبارہ امن مذاکرات شروع کرے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میر رحمان رحمانی نے ہفتے کے روز قومی کونسل کے 70ویں دور کے 3rd سال کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ طالبان گروہ کو چاہیے کہ نرمی کا مظاہرہ اور امن مذاکرات میں شامل ہو تاکہ تاریخ میں اسے امن پسند گروہ قرار دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی قومی کونسل اپنے ملک کے نظام، جمہوریت اور افغان عوام کی حمایت میں کھڑی ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے امن مذاکرات 2020 میں شروع ہوئے ہیں، مگر اختلافات کی بنا پر ان مذاکرات کا عمل بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں حکومت کی تبدیلی نے ان مذاکرات کے مستقبل کو مبہم بنا دیا ہے۔ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور انسانی سماج میں محبت، پرامن، بقائے باہمی اور انسان دوستی جیسے اقدار کے فروغ کے لیے مربوط کوششیں انجام دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پاپ فرانسس اور عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے درمیان ملاقات کے حوالے سے ویٹیکن کے جاری کردہ بیان میں بین المذاہب دوستی کو دونوں مذہبی پیشواؤں کے درمیان ملاقات کا اہم ترین محور قرار دیا گیا ہے۔ ویٹیکن کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ پاپ فرانسس نے سنیچر کو نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے ملاقات کی ہے۔ 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں پاپ فرانسس نے دنیا میں بین المذاہب تعاون اور دوستی کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ باہمی احترام اور مذاکرات کو فروغ دے کر عراق خطے اور پوری انسانیت کی مدد کی جا سکے۔ پاپ فرانسس نے اس ملاقات میں تشدد اور بدامنی نیز گزشتہ برسوں کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے مقابلے نیز مظلوموں کی حمایت اور ان کے دفاع کے حوالے سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور عراق کے شیعہ مسلمانوں کے اقدامات کا شکریہ ادا کیا اور ان کی قدردانی کی۔ اس سے پہلے آیت اللہ علیہ وسلم سید علی سیستانی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ پاپ فرانسس کے ساتھ ملاقات میں عصر حاضر میں بشریت کو درپیش عظیم چیلنجوں اور ان چیلنجوں کے مقابلے میں خداوند متعال پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کی پاسداری کی اہمیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آیت اللہ علیہ وسلم سید علی سیستانی نے اس ملاقات میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ناانصافیوں، ظلم، غربت، مذہبی اور فکری تشدد، بنیادی آزادیوں کی سرکوبی اور سماجی ناانصافیوں کی جانب توجہ دلائی۔ حماس نے فلسطین کے پارلیمانی انتخابات میں اسرائیل کی مداخلت کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ حماس سے تعلق رکھنے والے افراد کو انتخابات میں نامزد ہونے سے روکنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطین کے انتخابات کے حوالے سے طے شدہ اور اعلان کردہ پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ بیرونی یا اسرائیلی دباؤ انتخابات کی منسوخی کا سبب بنے۔ انہوں نے بیت المقدس میں بھی انتخابات کرائے جانے کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس علاقے کے فلسطینی بھی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے چند روز سے اسرائیل کی جانب سے حماس کے سرکردہ رہنماؤں اور اہم شخصیات کو فلسطینی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ یمن پر سعودی اتحاد کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کے ملک خالد ہوائی اڈے میں سعودی ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی ڈرون طیاروں نے ہفتے کے روز ملک خالد ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ یہ حملے یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت اور یمن کا محاصرہ جاری رہنے کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان کے مطابق جنوبی سعودی عرب کے علاقے خمیس مشید کے ملک خالد ایئرپورٹ پر کیے جانے والے حملے میں سماد تین قسم کے دو ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ اسے قبل انہوں نے کہا تھا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جدہ میں آرامکو آئل کمپنی کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ یمنی ڈرون طیاروں نے جمعے کے روز ملک خالد اور ابہا بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر بھی بمباری کی۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جانب سے یہ جوابی حملے ایسی حالت میں کیے جا رہے ہیں کہ سعودی اتحاد کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حالانکہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جانب سے بارہا اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی اتحاد اگر جنگ و جارحیت کا سلسلہ بند اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کر دے تو یہ حملے بند کر دیے جائیں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ملک کے معروف عالم دین شیخ احمد الزین کے انتقال پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے تعزیتی پیغام کی قدردانی کی ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے پیغام میں مرحوم شیخ احمد الزین کی راہ جاری رکھنے کے لیے اپنے عہد اور حزب اللہ کی امنگوں اور مقاصد کے حصول پر تاکید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حزب اللہ کے سربراہ کے نام اپنے ایک پیغام میں لبنان کے معروف عالم دین قاضی شیخ احمد الزین کے انتقال پر تعزیت پیش کی تھی۔ شیخ احمد الزین لبنان کے شہر سیدہ کے سابق قاضی و حاکم شرع اور لبنانی علماء کی کونسل کے سربراہ تھے۔ وہ منگل کو اس جہان فانی سے دیار باقی کی جانب رخصت ہو گئے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے تاکید کی ہے کہ توقع ہے کہ رفتہ رفتہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کے روز انسداد کرونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے صوبے خوزستان کو چھوڑ کر جو عراق کے پڑوس میں واقع ہونے اور ہونے والی پیش آمد و رفت کی بنا پر کرونا وائرس کی شدید لپیٹ میں آ گیا ہے، باقی تمام صوبوں کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی سخت حالات کا سامنا ہے۔ صدر ایران نے اسی طرح عید نوروز کے موقع پر ایسے شہروں میں کہ جہاں کا معمول کے طور پر زیادہ سفر کیا جاتا ہے، خاص طور سے حفظان صحت اور کرونا سے متعلق طبی اصول کا پاس ہو لحاظ رکھے جانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس عراق کے دورے پر ہیں، اس دورے کے کیا مقاصد ہیں اور کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اس وقت کیتھولک عیسائیوں کی جو روحانی پیشوا ہیں پوپ فرانسس، وہ 3 روزہ دورے پہ عراق میں موجود ہیں، اور ایک ایسے حالات میں کہ جب دنیا کے مختلف خطوں میں کشیدگی کی صورتحال ہے اور مذاہب کے عنوان سے مختلف طرح کی تحریفیں کی جا رہی ہیں، مختلف انداز سے ان کو معاشرے میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان حالات میں عیسائی رہنما کا، عیسائی پیشوا کا عراق کا دورہ، اور پھر عراق کے دورے میں ان کی عالم تشیع، عالم اسلام کے سب سے بڑے مرجع اب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان سے ان کی جو ملاقات ہے وہ اس وقت یقیناً اہمیت کی حامل بھی ہے، اور ان دو شخصیات کے درمیان جو گفتگو رہے گی اور جو چیزیں پھر اس کے بعد سامنے آئیں گی، اس سے یقیناً اسلام اور عیسائیت کے درمیان قربتیں بھی بڑھیں گی، اور لوگوں کو حقیقی الہی ادیان کا بھی پتہ چلے گا۔ چونکہ معمولاً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسلام کے بھی مختلف تشریحات اس وقت موجود ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو سیاسی بنیادوں پہ، ایک کو امریکی اسلام کہتے تھے اور ایک کو خالص محمدی اسلام فرماتے تھے، اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، اور اس طرح کی اور بھی ان کی بھی شاخیں ہیں، ان کے ہاں بھی عیسائیت کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، اس کے اندر جتنی تحریف ہو چکی ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ورنہ اسلام تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، ان کی نبوت کو یعنی شرط قرار دیتا ہے، قرآنی تعلیمات میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو پہلے والے انبیاء پہ جس کا ایمان نہ ہو، لیکن اختلافات عیسائیت اور مسلمانوں کے درمیان ماضی میں بھی جنگیں تک رہی ہیں، صلیبی جنگ کی اگر آپ مثال لیں یا اس سے پہلے کی، اور اب بھی بعض دفعہ عیسائیت کو ایک خاص عنوان سے مسلمانوں کے یا اسلام کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ تو ابھی جو اس دفعہ کا یہ انیشیٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیتھولک عیسائی جو ایک اکثریت میں ہے اس وقت، اور پوپ فرانسس کا جو ہے وہ عراق کا دورہ، وہ یقیناً جو وہ خود کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو ان کے سیاسی یا جو ان کا اسپوکس مین ہے، انہوں نے جو چیزیں کی ہیں وہ بھی بڑی مثبت ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک عراق کے اندر امن کے ظاہر کے طور پہ آیا ہوں، میں امن و سکون اور صلح کے پیغمبر کے عنوان سے، ایک پیغام لانے والے کی حیثیت سے، ایک ایسے ظاہر کے طور پہ عراق میں آیا ہوں کہ جو امن کا پیغام لے کے آیا، یہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں امن کا ظاہر ہوں۔ پھر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے، میرے پاس خبریں ہیں کہ اس وقت عراق کے اندر پچھلے کچھ عرصوں میں جس انداز سے دہشت گردی ہوئی، جس انداز سے تشدد پھیلا، اور اس میں کہا کہ میں تمام مظلوموں سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اگرچہ ظاہر ہے واضح ہے کہ ان کا جو بنیادی ہدف ہے وہ عراق میں موجود عیسائیت کے ساتھ اپنے ان روابط کو مضبوط کرنا، یا ان پہ جو ظلم ہوئے ہیں، ان پہ جو مشکلات آئی ہیں، جو ان پہ تشدد ہوا ہے، ان کے بارے میں، چونکہ یقیناً ان پہ دباؤ ہوگا کہ ایک بڑی آبادی ہے، بلکہ عراق کے اندر تو کہتے ہیں کہ تقریباً 6% آبادی جو ہے وہ کرسچین کی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے عراق کے اندر یہ نام نہاد، بلکہ نام نہاد میں تو اس کو نہیں کہوں گا، یہ کہ نام نہاد بھی نہیں ہے، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو داعش کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ عراق میں آئے اور انہوں نے جس انداز سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، وہاں پہ یقیناً عیسائیت بھی اس کا شکار ہوئی، عزت ہی اس کا شکار ہوئے، اور یہ فگر خود عیسائی برادری کی طرف سے آئے کہ تقریباً 4 لاکھ جو عیسائی ہے وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، کئی مارے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال اس وقت ان کا عیسائی پوپ کا جو ہے وہ عراق کا سفر، اور یقیناً وہ عیسائی برادری سے ان کی ملاقاتیں مثبت رہیں گی جس طرح انہوں نے بتایا، اسی طرح آیت اللہ سیستانی سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یقیناً ادیان کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں مستند نہیں ہیں اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا. جو آیت اللہ سیستانی اور پوپ کے درمیان تقریباً 50 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور اس 50 منٹ میں جو آیت اللہ سیستانی نے اسلام کا جو موقف بیان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر صحیح معنوں میں عیسائی حلقے کے اندر پیش کیا جائے تو اسلام کا حقیقی معنوں میں وہ ایک تعارف بنے گا, اور یقیناً عیسائیت اور اسلام کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا. میں آخر میں ایک جملہ ضرور کہتا چاہوں کہ میں جب کل دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بھی اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ کس پرسکون انداز سے پاپ جو ہیں وہ عراق کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, کاش یہ سوچنے والے یہ سوچتے کہ اگر داعش کو نہ روکا جاتا اور آج داعش جو ہے وہ پورے عراق کے اندر اسی طرح دندناتی پھرتی کہ جیسے اس نے پہلے ظلم کیا, چاہے وہ موصل کے اندر چاہے دوسرے شہروں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے پیچھے عیسائی برادری کو بھی اور عراق کو بھی اور تمام مسلمانوں کو شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں عراق اتنا پرامن ہوا کہ عیسائی رہنما یا پوپ جو ہیں وہ عراق کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے لمبی چوڑی سیکیورٹی کے بغیر وہاں پہ جو ہے وہ مختلف شہروں کا دورہ کیا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. غاصب سینی حکومت مدتوں سے ایران کے خلاف مختلف بے بنیاد پروپیگنڈے کرتی چلی آ رہی ہے لیکن آج تک اس میں کوئی بھی سچ ثابت نہیں ہوا. 25 فروری کو ایک مال بردار بحری جہاز جو سینی حکومت کا تھا لیکن برطانوی پرچم کے سائے میں عمان سی میں مخصوص ہدف کے لیے موجود تھا دھماکے کا شکار ہو گیا. غاصب سینی حکومت اس بحری جہاز کی اصل ملکیت کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی اور اسے مخصوص اہداف و مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن دھماکے کے بعد مجبور ہو گئی کہ حقیقت کا اعتراف کرے. سینی ٹی وی نے ایک بریکنگ نیوز میں اعلان کیا کہ ایم وی ہیلیوس نامی بحری جہاز اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے سربراہ یوسی کوہن کے قریبی دوست کی ملکیت ہے. نیتن یاہو نے بھی بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے ایران کو اس دھماکے کا ذمہ دار قرار دیا. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے اس تناظر میں یو این او کے سیکرٹری جنرل کے نام خط اور سلامتی کونسل کے نام مراسلے میں ایران کے خلاف اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کیا ہے. تخت روانچی نے اس خط میں تاکید کی ہے کہ حملے کے انداز اور طریقہ کار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان عناصر کا کام ہے جو اشتعال انگیز اور شیطانی پالیسیوں سے اپنے ناجائز مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ غاصب سینی حکومت اس وقت مختلف داخلی اور خارجی بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے, لہذا اس کا قوی امکان ہے کہ وہ بحری جہاز پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا کر نہ صرف خود مظلوم بننا چاہتی ہے بلکہ ملکی اور عالمی رائے عامہ کی توجہ منحرف کرنے کی خواہاں ہے. غاصب سینی حکومت بحری جہاز کے اس دھماکے کو بہانہ بنا کر خطے میں سلامتی کا بحران پیدا کر رہی ہے, حالانکہ قرائن اس کے شاہد ہیں کہ یہ دھماکہ موساد کی منصوبہ بندی سے انجام پایا ہے. غاصب سینی حکومت کی سازش کو دو زاویوں سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے. پہلا زاویہ تو وہی ہے جس کی طرف اقوام متحدہ میں موجود ایران کے مستقل مندوب تخت روانچی نے کیا ہے, یعنی ہر اپنے آپ کو مظلوم بنا کر حقیقی مسائل سے رائے عامہ کی توجہ کو منحرف کرنا ہے. اس واقعے کا دوسرا زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت خطے میں مقاومت کے اسلامی ممالک کو مسلسل کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں اور خطے میں عدم استحکام کی خواہش مند مغربی عبری اور عربی ممالک پر مشتمل مثلث کو ناکامیابیاں مل رہی ہیں. شام و عراق کے بعد اب یمن میں اس شیطانی مثلث کو جس بحران کا سامنا ہے اس نے امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کو سخت ترین چیلنج سے دوچار کر دیا ہے. غاصب اسرائیل اور اس کے حامی بحری جہاز پر حملے یا کسی اور بہانے سے خلیج فارس کو سلامتی کے بحران سے دوچار کر کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. غاصب سینی حکومت اس وقت اپنی شناخت کے بحران سے بھی دوچار ہے. 3 مسلسل انتخابات کے باوجود کوئی جماعت حکومت تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. دوسری طرف نیتن یاہو پر مالی بدعنوانی کے حوالے سے عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. غاصب اسرائیل سے اپنے سیاسی نیند اپنی شناخت کے بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران پر بے بنیاد الزام لگا کر خلیج فارس میں کشیدگی پھیلانے کا درپا ہے تاکہ اس بحرانی کیفیت سے سوئے استفادہ کر سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 اسفند، 22 رجب اور 6 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 22 رجب سن 1246 ہجری قمری کو 13ویں صدی ہجری قمری کے صفحہ اول کے فلسفی ملا علی نوری نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دینی طلبہ کو پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے وسیع مطالعات کو بھی جاری رکھا اور ایک اعلی مقام پر پہنچے۔ ان کی اہم تالیفات میں حواشی اسفار اور وحدت وجود کے بارے میں ایک رسالہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ چھ مارچ سن 1900 کو جرمن موجد گوٹلیب ڈیملر کا انتقال ہوا۔ نوجوانی کے زمانے میں ڈیملر کو ایجادات کا شوق پیدا ہو گیا اور انہوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا۔ آخر کار وہ موٹر سائیکل ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں آٹو انڈسٹری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ چھ مارچ سن 1975 کو الجزائر کے دارالحکومت الجزیرہ میں ایران اور عراق کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ الجزیرہ معاہدے کے نام سے مشہور ہے، جو تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے سربراہی اجلاس میں شاہ ایران اور صدام حسین کے مذاکرات کے بعد منعقد ہوا تھا۔ اس سمجھوتے کے مطابق ایران اور عراق نے اپنی زمینی اور سمندری سرحدوں کے تعین پر اتفاق کر لیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا سرحدی تنازع دریائے اروند کے بارے میں تھا۔ اس سلسلے میں طے پایا کہ دریا کے سب سے گہرے حصے کو سرحدی لائن قرار دیا جائے۔ اس معاہدے میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف فوجی اور سیاسی اشتعال انگیزی بند کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ اس معاہدے سے تہران اور بغداد کے تعلقات بہتر ہوئے، مگر یہ صورتحال زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکی، اور ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہونے کے ایک سال بعد 1980 میں صدام نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر اپنے حملے کا آغاز کر دیا۔ لیکن پھر سن 1990 میں سرکاری طور پر الجزیرہ معاہدے کی پابندی کا اثر نو عہد کیا۔ چھ مارچ سن 1985 کو پاکستان کے ایک مشہور پہلوان بھولو پہلوان نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام منظور حسین تھا۔ وہ 1922 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد امام بخش اور چچا گاما پہلوان برصغیر کے نامور پہلوانوں میں سے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھولو پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 1948 میں یونس پہلوان سے مقابلہ کیا۔ اس سنسنی خیز مقابلے میں بھولو پہلوان نے یونس پہلوان کو شکست دی اور رستم پاکستان کا خطاب حاصل کیا۔ 1967 میں انہوں نے انگلستان میں اینگلو فرینچ ہیوی ویٹ چیمپئن ہینری پیری کو صرف 28 سیکنڈ میں ہرا کر رستم زمان کا خطاب پایا۔ وطن واپسی پر صدر ایوب خان نے ان کو 1,00,000 روپے کا انعام دیا، اور کراچی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران ان کے سر پر سونے کا قیمتی تاج رکھا گیا۔ 6 مارچ سن 1985 کو یہ پہلوان موت کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ سولہ اسفان 1329 ہجری شمسی کو ایران کے ایک انقلابی مجاہد خلیل تہماسبی نے اس وقت کے شاہی وزیر اعظم اور برطانوی سامراج کے پٹھو علی رزم آرا کو قتل کر دیا۔ رزم آرا شاہی فوج کے جنرل تھے اور اسی سال موسم گرما کے 3 ماہ میں وزیر اعظم بنے تھے۔ تاہم انہوں نے فوج کی نگرانی جاری رکھی۔ ملکی امور اور میدان سیاست میں رزمارا کی بدعنوانیوں اور غلط پالیسیوں سے عوام اور علماء نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ رزمارا کے قتل کا انقلابی کارنامہ انگریزوں کے پٹھو بعض پارلیمانی نمائندوں کے لیے ایک چیلنج تھا، جو ایرانی تیل کو قومی آنے کے عمل میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ خلیل تہماسبی کے انقلابی اقدام کے نتیجے میں رزمارا کی ہلاکت کے بعد بہت کم عرصے میں ایرانی پارلیمنٹ میں تیل کو قومی آنے کا بل پیش کیا گیا، اور پیٹرولیم کمیشن نے اس کی منظوری دی۔ اور 16 اسفان سن 1395 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صفیہ اول کے مذہبی شاعر احمد عزیزی نے وفات پائی. وہ 4 دی ماہ سن 1337 ہجری شمسی کو سر پل زہاب شہر میں پیدا ہوئے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے شمس آل احمد کی دعوت پر تہران آ گئے. احمد عزیزی نے شاعری کا آغاز نوجوانی کے ایام میں جوانان نامی ماہنامے سے کیا اور مذہبی شاعری کا منفرد انداز ایجاد کیا جس نے معاصر شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے. احمد عزیزی کے اشعار میں عرفان اسلامی کی آمیزش ہے اور ان کا بیشتر کلام اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مدح میں ہے. احمد عزیزی نے بارہا رہبر انقلاب اسلامی کے حضور اپنا کلام پیش کیا. ان کو سن 1386 ہجری شمسی میں دل اور گردوں کی بیماری کے سبب کرمانشاہ کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور 9 سال تک بستر علالت پہ رہے. اس اثنا میں رہبر انقلاب اسلامی نے جب کرمانشاہ کا دورہ کیا تھا تو آپ نے ہسپتال جا کر اس ممتاز شاعر کی عیادت کی تھی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں.
عزیز سامعین پروگرام خلقت کی رانائیاں کی 8ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
عزیز سامعین بیشتر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں, یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں. لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں. مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں. لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں.
سامعین پروردگار عالم نے عجیب و غریب مخلوقات کو خلق کیا ہے جن میں بعض جاندار ہیں جیسے انسان اور حیوان, اور بعض بے جان ہیں جیسے جمادات, اور بعض ثابت و مستحکم ہیں جیسے پہاڑ, اور بعض چلتے پھرتے ہیں جیسے ستارے. خداوند عالم نے اپنی لطیف و ظریف خلقت اور اپنی عظیم قدرت کاملہ پر انہیں واضح اور روشن دلیل قرار دیا ہے. انہیں واضح اور آشکار دلیلوں میں سے ایک مختلف قسم کے پرندوں کا وجود بھی ہے. بعض پرندے زمین کو کھود کر بلوں میں رہتے ہیں, بعض پرندے ایسے ہیں جو دروں میں رہتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو پہاڑوں کے سوراخوں میں زندگی کے حسین لمحات بسر کرتے ہیں۔ مختلف پرندوں کے بالوں پر ہوتے ہیں تو بعض پرندے مختلف شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں۔ سامعین آئیے اب پرندوں کی خلقت کے بارے میں کچھ تحقیق کرتے ہیں اور ان کے جسم اور خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ پرندوں کی خلقت میں یہ تدبیر رکھی گئی ہے کہ انہیں آسمان ہی پر رہنا ہے اور فضاؤں میں اڑنا ہے، لہذا ان کی خلقت میں ان مقاصد کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرندے کے جسم کو بہت ہی سبک پیدا کیا گیا ہے اور چار ہاتھ پیر کی بجائے دو پیر اور پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیاں اور پیشاب و پخانے کے دو مقام کے بجائے ایک ہی مقام عطا کیا گیا ہے۔ سامعین جس طرح سے کشتی کا اگلا حصہ نوکیلا، تیز اور باریک بنایا جاتا ہے تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، پرندے کا سینہ اور اگلا حصہ بھی کشتی ہی کی طرح سے ہوتا ہے تاکہ ہوا کو چیرتا ہوا جس طرح اس کا دل چاہے پرواز کرے۔ اسی طرح سے پرندے کے بالوں پر کو لمبا اور بڑا بنایا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی اڑنے میں مدد کر سکے۔ اس کا پورا بدن اس کے پروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہوا اس میں داخل ہو اور بلندی پر بڑے ہی آرام و سکون سے پرواز کرتا رہے۔ پرندوں کی غذا کے سلسلے میں خداوند عالم نے یہ حکمت اپنائی ہے کہ وہ دانے اور گوشت کھائیں اور بغیر چبائے ہوئے نگل لیں۔ اسی طرح سے پرندوں کے منہ کو انسان کے منہ یعنی ہونٹ اور دانت سے آراستہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ انہیں تیز اور مستحکم چونچ عطا کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کر کے کھائیں اور سخت زمین سے کسی دانے کے اٹھانے اور چننے میں ان کی چونچ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی گوشت کو ٹکڑے کرنے میں ان کی چونچ کو کسی طرح کا کوئی گزند پہنچے۔ چونکہ پرندوں کو دانت جیسی نعمت سے نہیں نوازا گیا ہے اور وہ دانے کو سالم گوشت کو بغیر چبائے ہوئے نگل جاتے ہیں، اس لیے خالق کائنات نے پرندے کے منہ میں ایک ایسی حرارت رکھتی ہے جو دانے کو اس طرح پیس دیتا ہے کہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن انسان کے اندر اس حرارت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے انسان کو بہرحال اپنی غذا کو نگلنا پڑتا ہے، مگر یہی دانے پرندوں کے منہ میں اس طرح پس جاتے ہیں کہ اس کا اثر تک باقی نہیں رہتا۔
سامعین اس کے علاوہ خالق کائنات نے پرندوں کی تخلیق میں ایسی تدابیر اپنائی ہیں کہ پرندے انڈے دیں بچے نہ جنیں تاکہ ہوا میں اڑتے وقت ان کا جسم سنگین نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ دن بدن بڑھتا رہے جیسا کہ دودھ دینے والوں میں پایا جاتا ہے تو اس کی سنگینی اس کے اٹھنے اور اڑنے میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ انہی وجوہات کی بنا پر پرندوں کی اس طرح تخلیق کی گئی ہے جو ان کی خصوصیتوں سے مناسبت رکھتی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح کی حکمت و تدبیر کس نے سکھائی ہے کہ وہ اپنی غذا اور دانے کو چنیں اور منہ میں رکھ کر اپنے بچوں کو لا کر کھلائیں، آخر کیوں اس طرح کی سختی و پریشانی برداشت کریں حالانکہ عقل و شعور سے آری ہیں، اور اپنے بچوں سے اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ جن باتوں کا انسان اپنے بچوں سے انتظار و امید رکھتا ہے، جیسے فخر، عزت، مدد اور دوام وغیرہ۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ پروردگار عالم مہربان ہے کہ جس نے اپنے لطف و کرم اور سخاوت کی اس طرح تدبیر فرمائی ہے کہ وہ ان امور میں بغیر غور و فکر خدا کی طرف سے عطا کردہ انسیت کی بنا پر اپنے بچوں سے محبت کرے، اسے غذا دے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مرغی انڈا دینے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں بہت ہی جوش و جذبہ رکھتی ہے، مگر ممکن ہے کہ اسے انڈا دینے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملے۔ ایسے موقع پر مرغی جگہ تلاش کرتی ہے اور انڈا دیتی ہے، بھوکی رہتی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں کھاتی تاکہ انڈے دے سکے اور پھر کچھ دنوں تک سینکنے کے بعد اس سے بچے نکالے۔ کیا یہ صرف نسل کے دوام کے لیے ہے؟ جبکہ مرغی عقل و شعور سے آری ہوتی ہے تو آخر اپنی نسل کے باقی رہنے کے لیے اس قدر کیوں اہتمام کرتی ہے؟ اور کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ خالق حکیم نے اس قوت کو اس کے ذہن و دماغ میں ڈالا ہے؟
سامعین پرندوں کے انڈوں کی تخلیق کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈے میں زرد رنگ کا مادہ اور بہت ہی پتلا اور سفید رنگ کا پانی پایا جاتا ہے، جسے زردی اور سفیدی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ اس لیے ہے تاکہ بچہ بنے، اور بعض کو اس میں اس لیے رکھا گیا تاکہ بچے کی غذا کے طور پر کام آئے اور وہ انڈے کو توڑ کر باہر نکل جائے۔ چونکہ بچے کی زندگی انڈے کے اندر بہت سخت ہوتی ہے اور اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ غذا فراہم کی گئی ہے کہ بچے کے باہر نکلنے تک اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بچے کی مثال ایک قیدی کی طرح ہے کہ جو قید خانے میں ہو اور اس کے دروازوں کو مستحکم طریقے سے بند کر دیا گیا ہو اور اس تک غذا وغیرہ پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، جس کے نتیجے میں قید خانے میں رہنے کی مدت تک اس کے پاس ایسی غذا محفوظ ہونی چاہیے جس کو وہ استعمال کر کے اپنے بدن کی ضروریات پوری کر سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پرندوں کے رنگ و شکل کے مختلف صورتوں میں ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن مختلف پرندوں کا رنگ برنگے ہونا، خصوصاً بعض پرندے جیسے مور اور چکور نہایت ہی حیرت انگیز پرندے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قلم کے ذریعے ان کے اوپر پینٹنگ کی گئی ہو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ خوبصورتی اور باریک بینی سے بنائے گئے نقوش بغیر کسی حکمت و تدبیر کے ہیں، اور کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ اور یہ مختلف شکلیں بغیر مقصد اور ایک صورت میں وجود میں آئی ہیں؟ سامعین، اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ پرندوں کے پیر ہیں۔ بعض پرندوں کے پیر بہت لمبے ہوتے ہیں، تو ان کے لمبے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے پرندے عام طور پر پانی میں ہی نظر آتے ہیں، ان کی دو لمبی پنڈلیاں بھی ہوتی ہیں، گویا وہ نگہبان ہوں کہ جو نگہبانی کے برج پر سے پانی کے اندر نظریں جمائے ہوئے ہوں، اور جیسے ہی اپنی روزی پر نظر پڑے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں تاکہ اپنے شکار تک پہنچ جائیں۔ اگر ان پرندوں کے پیر چھوٹے ہوتے تو جس وقت یہ شکار کی جانب انہیں پکڑنے کے لیے بڑھتے تو ان کے پیٹ پانی سے لمس کرتے اور پانی ہلنے لگتا اور شکار خوف و ہراس کی وجہ سے بھاگ جاتا۔ بس ان دونوں پیروں کو اس طرح بنایا گیا تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، غذا حاصل کریں اور زندہ باقی رہیں۔
البتہ ان کے بڑے بڑے پیر ان کے پورے بدن سے ہم آہنگ ہیں، ان کی گردن بھی لمبی ہوتی ہے تاکہ وہ زمین سے اپنی غذا اٹھا سکے۔ اگر پرندے کے پیر لمبے ہوتے لیکن گردن چھوٹی ہوتی تو اس میں زمین سے کوئی چیز اٹھانے کی قدرت و طاقت نہ پائی جاتی۔ ان پرندوں کی منقاریں بھی لمبی ہوتی ہیں تاکہ ان کی مدد سے سادہ غذا لیں اور انہیں حلق سے نیچے اتاریں۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمایا ہے کہ پرندوں کی خلقت حکمت و تدبیر کے مطابق انجام پائی ہے۔ پرندوں کی یہ حیرت انگیز تخلیق پروردگار عالم کے علم و قدرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب بھی انسان خداوند عالم کی اس عجیب و غریب خلقت کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو فوراً ہی بارگاہ خداوندی میں سر تسلیم خم کر دے گا اور پروردگار عالم کے لطف و کرم اور اس کی عظیم قدرت و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے گا۔
اور سامن، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام خلقت کی رانائیاں اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، تین یورپی ملک ایران کے خلاف قرارداد سے پیچھے ہٹے، سفارتکاری کو ایک اور موقع۔ واشنگٹن پوسٹ، پوپ فرانسس عراق کے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ساتھ تاریخی ملاقات۔ روزنامہ العرب، اہم انتخابات کے موقع پر فتح تنظیم میں تقسیم کا خطرہ۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ سیاست روز، پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد، عراق کی نجات کا واحد راستہ۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کا قانون عراقی پارلیمنٹ میں منظور ہو چکا ہے اور اسے ایک سال سے زیادہ کا عرصہ بھی گزر چکا ہے، لیکن مشتبہ سیکورٹی مسائل اور الکاظمی حکومت کی جانب سے مؤثر قدم نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے آج تک اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں باس پارٹی کی باقیات اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کا موقع ملا، اور امریکہ بھی ان حالات میں عراق کے سیاسی امور میں مداخلت کر رہا ہے۔ اس دوران کچھ تنظیمیں امریکہ سے انتقام لینے کے لیے اس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہیں، جبکہ کچھ دیگر گروہوں کی جانب سے امریکہ پر حملے اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ اسے عراق میں رہنے کا بہانہ مل جائے۔ القدس العربی، امریکہ طالبان کے سامنے نئے اجلاس کی پیشکش کر رہا ہے۔ القدس العربی اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ افغانستان کے امور میں جو بائیڈن کی حکومت کے نمائندے زلمی خلیل زاد نے افغانستان میں عبوری حکومت کے لیے افغان حکام اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی تجویز پیش کی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ امن مذاکرات کی رفتار میں تیزی کا خواہاں ہے۔ اس قسم کی کسی نشست کی صورت میں ٹرمپ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے فریقین دور ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا میں بھی تاخیر ہوگی۔ افغان حکومت کے اعلی مذاکرات کار نادر نادر نے وال اسٹریٹ جرنل سے ایک گفتگو میں کہا ہے کہ افغان حکومت ملک اور عوام کے امن و امان کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، سنگھو بارڈر پر کسانوں کے احتجاج کو 100 دن، نئی سرگرمیوں کی تیاری۔ روزنامہ جسارت، وزیراعظم عمران خان آج اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اور ڈیلی پاکستان، اقوام متحدہ نے اسلام دشمن ممالک کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، کیچڑ نہ اچھالیں، الیکشن کمیشن۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم اور وزراء کے بیانات پر دکھ ہوا۔ ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھالیں، کچھ تو احساس کریں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی الیکٹورل میں، ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور، جو جیت گئے وہ منظور۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں۔ آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات کیوں نہیں؟ روزنامہ سیاست، ترنمول کانگریس نے جاری کی 291 امیدواروں کی فہرست، 42 مسلم امیدوار شامل۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے لیے ترنمول کانگریس نے 291 امیدواروں کی اپنی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس مرتبہ پارٹی نے 100 سے زیادہ نئے چہروں کو موقع دیا ہے۔ ان میں 50 خواتین اور 42 مسلم امیدوار شامل ہیں۔ مغربی بنگال کی 3 سیٹوں پر ٹی ایم سی نے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وہیں وزیر اعلی ممتا بینرجی اس مرتبہ بھی نندی گرام سیٹ سے الیکشن لڑیں گی۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں بعض اہم خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا آئرلینڈ کے وزیر خارجہ ایران کا دورہ کریں گے۔ تسنیم نیوز ایجنسی، بائیڈن نے ایران کے سلسلے میں ایمرجنسی کو 1 سال کے لیے بڑھا دیا۔ اور الفرات نیوز، پوپ فرانسس نجف اور الازہر کی شرکت سے دینی مذاکرات کا اہتمام کریں۔ صدر عراق۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمٰ کی خدمات اور سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمٰ کے جو 7ویں صدی ہجری کے نامور بزرگ عالم دین تھے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور بیان کیا تھا کہ یہ نابغہ روزگار عالم دین نے مختلف شعبوں میں جیسے کلام شیعہ، فلسفہ، عرفان، ریاضیات اور نجوم میں بہترین خدمات انجام دی، اور عالم اسلام کے علمی درخشندہ ستاروں میں سے ایک تھے، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے علمی کارناموں اور کتابوں سے آج بھی مشرق و مغرب کی علمی محفلوں میں استفادہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی کتابیں علمی نصاب میں شامل ہیں۔ وہ ایران کے صوبہ خراسان کے مشہور علاقے طوس میں پیدا ہوئے تھے، مگر حصول علم کے لیے مختلف شہروں اور ملکوں جیسے رے، قوم اور عراق کا سفر کیا، اور عالم اسلام کے اہم ترین علمی مرکز سے کسب فیض کیا، اور علم و عمل کے بلند ترین مقامات پر فائز ہوئے۔ آپ کی اہم کتابوں میں شرح اشارات ابن سینا، اخلاق ناصری اور تجرید الاعتقاد کا نام لیا جا سکتا ہے، اور بالترتیب فلسفہ، اخلاق اور کلام شیعہ کے موضوعات پر تحریر کی گئی ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اہل علم و تحقیق کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمٰ کی ایک اہم ترین فعالیت مراغا کے رصد خانے کی تعمیر تھی۔ یہ رصد خانہ ٹیلیسکوپ کے بننے سے پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ رصد خانہ شمار ہوتا تھا، اور دنیا کے بہت سے رصد خانے، من جملہ چین، استنبول اور ہندوستان کے رصد خانے، مراغا کے رصد خانے کو دیکھ کر بنائے گئے تھے۔ مراغا کا رصد خانہ صرف ستاروں کے رصد سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض ادارہ تھا جس میں اس زمانے کے اکثر و بیشتر علوم کی تدریس ہوتی تھی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمٰ نے مراغا کے رصد خانے کی تعمیر کر کے دنیا کے بڑے بڑے دانشمندوں کو، جو مغلوں کے حملوں سے خوف کھا کر بھاگ گئے تھے، واپس بلا لیا، اور 400,000 کتابوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی۔ آپ نے کارنامہ اس وقت انجام دیا جب مغل حملہ کر کے علمی آثار کو مٹانے، کتاب خانوں کو جلانے، لوگوں کا قتل عام کرنے اور دانشمندوں میں خوف و ہراس پھیلا کر انہیں بھگانے میں مشغول تھے۔ ایسے ماحول میں آپ نے شیعوں کی علمی میراث کی حفاظت کی اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ذخیرہ قرار دیا۔
سامعین، ساتویں صدی ہجری قمری میں خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کی دنیائے علم و افکار میں بے مثال خدمات کے علاوہ مغلوں کے حملے کے زمانے میں مسلمانوں کی زندگیوں کی حفاظت میں سیاسی کردار بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل اور لائق ستائش کارنامہ تھا۔ جس وقت سے مغلوں کا قافلہ جوق در جوق ایران کی سمت آنے لگا تو انہوں نے اپنے سفر کا آغاز خراسان سے کیا اور تقریباً 40 برسوں تک بغداد اور عباسی مرکز خلافت پر قابض رہا اور قتل عام اور تباہی و بربادی ہی اس کا وتیرہ رہا، اور اتنے طویل عرصے میں ان کا مقابل یا روکنے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ حکومت خوارزم شاہیان، یہاں تک کہ اسماعیلی کے جنہوں نے مستحکم قلعوں میں رہ کر 200 برسوں سے زیادہ سلجوقیوں سے استقامت کی تھی، وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ ایسے ماحول میں یہی لگ رہا تھا کہ اب تمام اسلامی ثقافت و تہذیب پر مشتمل آثار ختم ہو جائیں گے اور ایران و عراق میں اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اہل تشیع کے نابغہ روزگار خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ جیسے عالمی دین تاریخ قلب میں امید کی ایک نورانی کرن تھے، کیونکہ آپ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی و اطاعت اور علم و درایت کے ساتھ اسلامی معاشرے اور اسلامی آثار کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور امت اسلامیہ خصوصاً اہل تشیع کے مایوس اور بے جان پیکر میں نئی روح پھونک دی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کی یہ عاقلانہ روش نہ صرف ابتدا میں بلکہ مدتوں بعد بھی ظالم مغلوں کے درمیان بھی مشہور و معروف اور زبان زد خاص و عام رہی، بلکہ روز بروز ان کے اندر نفوذ کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ اکثر و بیشتر آپ کی مدبرانہ حکمت عملیوں سے بے شمار عوام اور علماء کی جان محفوظ رہی اور ان پر منڈلانے والے خطرات کے بادل چھٹ گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی اس تدبیر سے بہت سے عوام اور علماء ظالم و ستمگر کے قید ستم سے نجات و رہائی پا گئے۔
سامعین، ایران پر مغلوں کے دوبارہ حملہ کرنے، شہروں کو ویران کرنے اور لوگوں کا بے پناہ قتل عام کرنے کے بعد خواجہ نصر الدین طوسی نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسماعیلیوں کے قلعے کی طرف ہجرت کی، چونکہ یہ قلعے بہت ہی زیادہ مستحکم اور مضبوط تھے، لہذا تمام شہروں سے زیادہ پرامن تھے۔ جب مغلوں نے قلعہ اسماعیلیان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو خواجہ کی جو نشاپور اور خراسان میں ان کے حملوں سے ہونے والی بے رحمانہ ویرانیوں اور تباہیوں سے باخبر تھے، سمجھ گئے کہ اب ایسے ظالم صفاق لشکر سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایسے حالات میں آپ نے راہ نجات کو صرف اور صرف ان کے ساتھ ملحق ہو جانے میں ہی غنیمت جانا اور عوام و سلاطین سے بھی اس چیز کی سفارش کرتے رہے۔ آپ نے اپنے اس اقدام کے ذریعے بہت سے ہونے والے نقصانات اور ویرانیوں کو روک دیا۔ چنانچہ جب ہلاکوں نے قلعے کے آخری حاکم اسماعیلیان پر حملہ کیا تو خواجہ کی درخواست پر ان کے حملہ اس سے ملحق ہو گئے اور بغداد کی فتح کی راہ میں بھی مسلسل عوام کو آرام سے رہنے اور ان کے سامنے تسلیم ہونے کی سفارش کر کے ان کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ خواجہ کا خود کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جان کی حفاظت کریں اور موجودہ پیش آنے والے بدترین حالات کو بہترین حالات میں تبدیل کرنے کے لیے وسائل فراہم کریں۔ خوارزم شاہیان اور عباسی خلافت اس حملے کی مقاومت نہ کر سکے، لیکن اس عظیم اور ذی ہوش عالم دین نے اپنی درایت و پرہیزگاری کے ذریعے بہت سے مسلمانوں کی جان کو محفوظ کر لیا اور اسلامی علوم و ثقافت کو برباد ہونے سے بچا لینے میں کامیاب ہو گئے۔
جب حکومت مغل نے حکومت خوارزم شاہیان پر قبضہ کر لیا تو خواجہ طوسی نے پوری قوت و توانائی اور انتھک کوششوں کے ساتھ مغل حاکموں کے درمیان نفوذ پیدا کر کے ان کے افکار کو تبدیل کیا اور اس طرح سے بارہا دانشوروں کی جان کی حفاظت کی، بے شمار قیدیوں کو قید سے رہائی دلائی اور مسلمانوں کے مال و اسباب کو تباہی و ویرانی سے بچایا۔ خواجہ طوسی کے ان اقدامات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت و شرافت کو مزید اجاگر کر دیا اور لوگ جوق در جوق ان سے گرویدہ ہونے لگے۔ دوسری جانب جب ہلاکو خان اور ال خان مغل نے معاشرے میں خواجہ توسی کے علم و دانش کا چرچا سنا اور ان کے عاقلانہ اور آبرو مندانہ اقدامات کا مشاہدہ کیا تو ان کا بہت ہی زیادہ احترام کیا، یہاں تک کہ اپنے تمام امور ان کے مشورے سے انجام دینے لگے۔ خواجہ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ کی سیاسی بصیرت اور استعداد و ذہانت اس بات کا باعث بنی کہ ان کا سینہ، کے جو مختلف علوم و معارف کا مرکز تھا، ان سے خوب استفادہ کیا اور حکومت مغل کے سبھی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور حاکمان مغل کے قلب میں نفوذ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور سلاطین مغل منجموں اور ان کی پیشن گوئیوں کے بہت زیادہ معتقد ہو گئے۔ خواجہ توسی نے اپنے علم نجوم کے ذریعے اس راہ سے بھی بھرپور استفادہ کیا اور یہی چیز سبب بنی کہ ہلاکو خان کو اپنا اس قدر گرویدہ بنا لیا کہ وہ بغیر آپ کی اجازت کے گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی آپ کی اجازت کے بغیر سفر پر جاتا تھا، اور جہاں بھی خواجہ نصیر الدین مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت سمجھتے تھے وہی خرچ کرتا تھا۔ خواجہ نے مغلیہ حکام کی وزارت و مشاورت قبول کی اور اسلامی ملکوں کے اوقاف کی سرپرستی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کر کے اس مکتب کے علوم کی ترقی و پیش رفت اور مذہب تشیع کی ترویج اور نشر و اشاعت میں بہترین کردار ادا کیا۔
سامن، خواجہ نصر الدین توسی نے نہ صرف شیعہ دانشوروں کے درمیان بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی بلکہ اہل سنت کے دانشور بھی آپ کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور نہایت ہی محترمانہ کلمات سے آپ کی تعریف و تمجید میں ردب اللسان رہا کرتے تھے۔ اہل سنت کے بزرگ افراد خواجہ نصر الدین توسی کو فاضل، پاسدار علم، خاضے، خوش کلام، خوش اخلاق، سیاست مدار جیسے القابات سے یاد کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی مسائل میں بلند و بالا مقام کا حامل اور صاحب نظر جانتے تھے اور اس عظیم نابغہ روزگار عالم دین کے مقام و منزلت کے سامنے سر تعظیم خم کیا کرتے تھے۔ ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے مسلمانوں کے عظیم مورخ و دانشور مراغہ کے لائبریرین ابن فوتی کہتے ہیں، خواجہ نصر الدین توسی علیہ الرحمہ فاضل، بہترین اخلاق کے مالک، نیک سیرت اور نہایت خاص انسان تھے اور جب بھی کوئی شخص کوئی درخواست پیش کرتا تھا تو اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ اہل سنت کے معروف مورخ ابن شاکر خواجہ نصر الدین توسی علیہ الرحمہ کے اخلاق کی توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں، خواجہ نصر الدین توسی نہایت ہی خوبصورت، خوش مزاج، کریم، سخی، حلیم و بردبار، خوش اخلاق، بلنسار اور بہت ہی عقل مند انسان اور اس زمانے کے بہت ہی بڑے سیاست مدار شمار ہوتے تھے۔
سامعین، خواجہ نصیر الدین توسی نے پربرکت اور مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کے بعد 18 ذوالحج سن 672 ہجری قمری کو بغداد میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلامی معاشرے کی خدمت میں بسر کی اور ایسے وقت آپ کا انتقال پرملال ہوا جب آپ بغداد میں دانشوروں اور اوقاف کے امور کو منظم و مرتب کرنے میں مصروف تھے۔ جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ نے محسوس کر لیا کہ زندگی کا آخری لمحہ اور خداوند عالم سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے تو آپ نے وصیت فرمائی، مجھے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سائے سے محروم نہ کرنا اور نہ ہی اس نورانی پناہ گاہ سے مجھے باہر لے جانا بلکہ آپ کے حرم مطہر میں ہی مجھے دفن کرنا۔ اسی طرح آپ نے وصیت فرمائی کہ چونکہ مجھے باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا جائے گا، اس لیے میری قبر کے اوپر میرے مقام و عظمت کے بارے میں کچھ نہ لکھا جائے۔ جب آپ کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ کم از کم قرآن کریم کی ایک آیت یا کچھ اشعار آپ کے سنگ قبر پر لکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسل آپ کی قبر کو دیکھ کر پہچان سکے، تو خواجہ نصیر الدین توسی نے فرمایا، میری قبر کے پتھر پر صرف میرا نام ہی تحریر کرنا، کیونکہ جب میری قبر ان دو اماموں کی بارگاہ میں ہے تو سزاوار نہیں ہے کہ میرے مقام و منزلت کے لیے میری قبر پر کچھ لکھا جائے۔ اگر تم لوگوں کا اصرار ہے اور کچھ لکھنا چاہتے ہو تو صرف قرآن کریم کی سورہ کاف کی 70ویں آیت کو لکھ دینا۔ یہ آیت اصحاب کاف اور ان کے کتے کی یاد دلاتی ہے جو غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔
ایران کے عارف اور حکیم و فقیہ علامہ حسن زادہ عاملی اس بارے میں کہتے ہیں، حکمت و فلسفہ، عرفان، ریاضیات، فقہ و اصول، علوم غریبہ، معماری و انجینئرنگ جیسی مفید کتابوں کے مؤلف، مراغہ کے رصد خانے کے بانی اور زیج الخانی نامی عظیم کتاب کے مصنف خواجہ نصر الدین طوسی کہ جنہیں استاد بشر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں وصیت کرتے ہیں کہ میری قبر پر وَقَلْبَهُمْ بَاسَتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لکھا جائے، کیونکہ میں نے بھی اصحاب کہف کے کتے کی طرح شہر کاظمین میں ایم معصومین علیہ السلام کے مزار پر زانو ادب طے کیا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں معرفت کے عظیم خزانے پوشیدہ ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر ہیں، میسم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سلجوقی ایک جنگجو قوم تھی، اور ایران کے اطراف کے علاقوں کو فتح کرنے میں اس کی کامیابی کا راز بھی اس کی جنگ پسندی ہی تھی۔ سلجوقیوں کے دور حکومت کے آخری ایام میں ان کے مفتوحہ علاقوں میں تعینات حکام کے درمیان رقابت اور جنگ و جدل اور غلاموں کے اقتدار تک پہنچنے کے باعث مختلف علاقوں کی مقامی حکومتوں نے دھیرے دھیرے خود مختاری و آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ جن مقامی حکومتوں نے خود مختاری کا اعلان کیا تھا، ان میں ایک خارزم شاہی سلسلہ تھا کہ جس کی بنیاد قطب الدین محمد نے ڈالی تھی، اور خارزم شاہیوں نے 6ویں صدی ہجری قمری کے آغاز سے 7ویں ہجری قمری یعنی 12ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک حکومت کی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پورا خارزم شاہی سلسلہ حکومت جنگوں اور جھڑپوں میں گزرا، یہاں تک کہ متعدد جنگوں اور لشکر کشیوں نے عوام کے اندر خوف و وحشت اور نفرت و بیزاری کا ماحول پیدا کر دیا۔ خارزم شاہی سلسلے کا آخری بادشاہ سلطان محمد خارزم شاہ ایک ناسمجھ اور نالائق شخص تھا۔ منگول کے جو اس زمانے میں ایران کے پڑوس میں حکومت کر رہے تھے، اس کی نالائقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نمائندوں کے قتل کے بہانے ایران پر وحشیانہ انداز میں حملہ کر دیا۔ سلطان محمد خارزم شاہ منگول فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور خوف و وحشت کے عالم میں فرار کر گیا، اور ایک دور دراز علاقے میں شدت غم اور بیماری کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس بادشاہ کا دور حکومت جنگوں اور فتوحات کے لحاظ سے ایک مشہور دور گزرا ہے۔ وہ پورے ایران، ماوراء النہر، خارزم اور ترکستان و ہندوستان کے ایک حصے پر فرماروائی کرتا تھا۔ وہ جنگجو ہونے کے باوجود نہایت کم عقل اور تدبیر و سیاست سے بے بہرا تھا۔ خارزم ایران قدیم اور روم سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے باوجود فن و ہنر کی ایک مستقل ثقافت کو جنم دینے میں کامیاب رہا کہ جس کے اصول اس کے فن معماری کی خصوصیات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ روسی محقق ٹولسٹوئے کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ خارزم شاہیوں کی خاص طرز تعمیر 6ویں اور 7ویں صدی قبل مسیح کے فن معماری پر مشتمل ہے۔ البتہ جغرافیہ دانوں کی تحریروں اور ماہرین آثار قدیمہ کے انکشاف کردہ اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرز تعمیر کا تعلق ہخامنشیوں کے دور سے ہے۔ خارزم شاہیوں کے فن معماری کی سب سے اہم شکل قلعوں کی تعمیر میں ظاہر ہوئی ہے، جس کی سب سے واضح مثال قلعہ توپراق ہے کہ جو خارزم سلسلہ حکومت کے حکام کی رہائش گاہ تھا۔ ٹولسٹوئے نے اپنے انکشافات میں نہ صرف عمارتوں کے مجموعوں کا انکشاف کیا بلکہ ایک پورا شہر دریافت کیا کہ جس میں فن مجسمہ سازی و پیکر تراشی نیز نقاشی سے متعلق کافی دستاویزات موجود تھیں۔ قلعہ توپراق ایک مستطیل شکل کمپلیکس ہے کہ جس کی چوڑائی تقریباً 1380x1910 میٹر ہے اور اس کے چاروں طرف ایک خندق کھدی ہوئی ہے۔ خندق کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے جو اسے قلعے کے بیرونی دیوار میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے قلعے سے ملاتا ہے، اور اسی قلعے سے شہر کی جانب راستہ نکلا ہے۔ گویا یہ قلعہ شہر کے دروازے کے انٹری گیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف سائز کی مربع شکل برجیاں اس تاریخی عمارت کی جملہ خصوصیات ہیں، حتیٰ اس قلعے کی بالائی منزلوں سے کچھ سکے بھی ملے ہیں کہ جو 5ویں اور 6ویں صدی عیسوی سے متعلق ہیں۔ تو پراگ قلعے کا اصلی حصہ کہ جو خوارزم شاہیوں کی رہائش گاہ اور دربار بھی شمار ہوتا تھا، دو طبقوں پر مشتمل ہے اور اس میں متعدد کمرے بنے ہوئے ہیں۔ درمیانی کمرے خوبصورت پیکر تراشیوں اور نقاشیوں سے مزین ہیں کہ جو دربار کے خاص مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان پیکروں کی اہم خصوصیات ان کا رنگ برنگ ہونا ہے، جبکہ ہال، کمرے اور راہرو بھی مختلف قسم کی نقاشیوں اور تزئینات سے آراستہ کیے گئے ہیں۔ پیکروں کے باقی ماندہ ٹکڑوں میں کچھ اہم قابل غور آثار موجود ہیں کہ جن میں ایک خاتون کا مجسمہ ہے کہ جو پھل اٹھائے ہوئے ہے، اور دوسرا ہارپ یا بربت بجانے والے دو افراد ہیں کہ جو یورپی فن و ہنر کے زیر اثر ہے اور دوسرے آثار سے مختلف ہے۔ ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں لٹیرے منگولوں نے شاد و آباد ملک ایران کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس دوران ہونے والے لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے ملک کو شہر خموشہ میں تبدیل کر دیا۔ بخارا کے ایک درویش سے کہ جو منگولوں کے حملے سے بچ کر فرار کر گیا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تو اس نے جواب دیا کہ جلایا، قتل کیا اور چلے گئے۔ اس درویش کے برخلاف منگولوں نے ایران کو ترک نہیں کیا بلکہ ایران میں جمے رہے، اور کچھ ہی دنوں بعد انہی خونخوار قاتلوں کی اولادوں نے بھی دوسرے حملہ آوروں کی طرح ایرانی ثقافت و روایات کو اپنا لیا، اور ان میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کر لیا۔ انہیں منگولوں کا ایک قبیلہ کہ جو ایلخانی کہا جاتا تھا، قدیم ایرانی بادشاہوں کی مانند تخت نشین ہوا اور سر پر تاج رکھے۔ ایلخانیوں نے خانہ بدوشی ترک کر کے اپنی رہائش کے لیے محلوں کو اختیار کیا اور متعدد محل بھی تعمیر کیے۔ ایلخانوں کے دور حکومت میں ایران، خاص طور سے خراسان کا علاقہ کہ جو ایرانی فن و ثقافت کا گہوارہ تھا، شہروں کی تعمیر و مرمت کرنے والے ہنر مندوں اور معماروں سے خالی ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے جنوب اور مغربی ایران میں معماروں اور بہت سے فنکاروں نے کہ جو منگولوں کے حملے سے جان بچا کر فرار کر گئے تھے، ایرانی فن و ثقافت کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ ہلاکو خان کہ جو پہلا منگول ایلخان تھا، اس نے خلیفہ بغداد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مراغا کو اپنے دارالحکومت کے طور پر چنا، اور اپنے ایرانی وزیر خواجہ نصیر الدین توسی کی رہنمائی میں کہ جو ایک دانشور بھی تھے، ایرانی فن و ثقافت کا احیاء کیا۔ اس سلسلے میں اس نے جنوبی اور مغربی ایران نیز زمانے قدیم کے فن معماری کو ایک دوسرے میں ضم کیا کہ جس میں آذربائیجانی طرز تعمیر کو غلبہ حاصل تھا، اور اس طرح آذری طرز تعمیر وجود میں آیا۔ ایران کا دارالحکومت مراغا سے تبریز اور وہاں سے سلطانیہ کے جو زنجان کے قریب واقع ہے منتقل ہوا، اور یہ تمام شہر شمال مغربی ایران میں آذربائیجان کے علاقے میں واقع ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں نو تعمیر شہر سلطانیہ کا شمار اس دور کے ایک آباد اور شاندار شہروں میں ہونے لگا، لیکن چونکہ نیچر اور قدرتی لحاظ سے اس کا محل وقوع مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ جتنی تیزی سے آباد ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے ویران بھی ہو گیا۔ ایلخانوں کے دور میں منگولوں کے حملے سے ہونے والی تباہیوں کی مرمت کے لیے کافی کوشش کی گئی، چنانچہ دھیرے دھیرے اکثر شہر، مسجدیں، اسکول اور خوبصورت کاروان سراؤں کی تعمیر کی گئی۔ عباس اقبال جیسے بعض محققین کا خیال ہے کہ ایران اور چین کے تعلقات ماضی میں محدود تھے، تاہم ایلخانوں کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ ان تعلقات کے اثرات ایرانی فن کے تمام شعبوں من جملہ معماری پر کافی زیادہ مرتب ہوئے۔ چینی عمارتوں کی ڈیزائن اور شکل کی تقلید، گنبدوں پر نیلگوں رنگوں اور ٹائلز کا استعمال، اور منگولوں کے خیموں کی بنیاد پر بعض عمارتیں اور برجیوں کی شبیہ سازی ان تعلقات کے جملہ اثرات تھے۔ اس دور میں عمارتوں کے بیرونی حصے کو کچی یا پکی اینٹوں یا پتھروں سے بنایا جاتا تھا، جبکہ اندرونی حصے پر ایک پرت اینٹیں لگائی جاتی تھیں یا چونے کا پلاسٹر کیا جاتا تھا۔ بتدریج اکثر عمارتوں میں معمولی اینٹوں کی جگہ منقش سفال یا ٹائلز نے لے لی، اور اینٹوں کی گرہ سازی، ان کی خاص ترکیب اور ٹائلز کا استعمال معمول بن گیا، اور چونے پر نقاشی بڑے پیمانے پر رائج ہو گئی۔ اس دور کے فن تعمیر کی ایک خصوصیت عمارتوں کی ڈیزائننگ اور تعمیر میں ہندسہ یا جیومیٹری سے زیادہ استفادہ ہے۔ اس روش میں انواع و اقسام کی ڈیزائننگ ہر زمانے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح طرز تعمیر کے لحاظ سے کچھ عمارتوں جیسے گنبد سلطانیہ یا تبریز کی مسجد علی شاہ کو کافی بڑے سائز میں تعمیر کیا گیا، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ آذری طرز تعمیر دو دوروں پر مشتمل ہے۔ ایک دور ہلاکو خان کے مراغے کو دارالحکومت بنائے جانے اور آذربائیجان میں اس کے جانشینوں کی حکومت کے زمانے پر محیط ہے، اور دوسرا دور تیمور کے دور حکومت اور سمرقند کو دارالحکومت کے طور پر اختیار کیے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ تاریخی دور دو خصوصیات کا حامل ہے کہ جس نے معماری کے مظاہر پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر تعمیرات میں تیزی اور مزدوروں کی کثرت نے بعض عمارتوں کو ان کی تعمیر میں فاش غلطیوں جیسے مسائل و مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس دور میں بعض بادشاہ اپنے راستے بدل دیا کرتے تھے، اور یہی چیز بعض شہروں اور آبادیوں کے متروک ہونے پر منتج ہوتی تھی۔ اس امر نے آذری طرز تعمیر میں دلچسپ تنوع بھی پیدا کیا ہے، جن میں بعض پر ہم اگلے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.